بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربیع الثانی کی 21 تاریخ 1446 ہجری کا سال ہے، اور 25 اکتوبر 2024 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 سال کی عمر تک کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ایک پہلو بیان کیا تھا. آج بھی ایک پہلو، یا تقریباً ایک پہلو ہی بیان کرنا ہے، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عمر کو پہنچے تو بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے. تو اسی اثنا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اصل میں ان کے ہاں کوئی اخلاق نہیں تھے، اور ان کے ہاں کوئی ظاہر ہے کہ زمانہ بالکل اس وجہ سے زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، کہ جاہلیت کا معنی کہ ان کے پاس نہ تو کوئی علم تھا اور نہ ہی آسمانی وحی ان کے پاس تھی. کچھ اکے دکے افراد تھے جو تعلیم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر عمل پیرا تھے، جیسے عمر بن نوفل ہے، اور اس طرح کے ایک دو اور جن کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورقہ بن نوفل، جن کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو ان کے پاس لے کر گئی تھی. تو اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اخلاقی پستی اتنی تھی کہ جب بیت اللہ کے ارد گرد طواف کرتے تھے تو ان کا شیطان نے اس قسم کی پٹی پڑھا رکھی تھی کہ جب تم بیت اللہ کا طواف کرو تو اپنے کپڑوں کو اتار دیا کرو. اور شیطان نے ان کو یہ کہا تھا کہ بھئی چونکہ تم گناہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو، اور اس نافرمانی کی بدولت تمہارے کپڑوں کے اندر اس کی نحوست آ جاتی ہے. تو یہ ان کا خیال تھا. ویسے ایک بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ نے چونکہ سفید کپڑا پسند فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تم اپنے جو مردہ ہیں ان کو سفید کفن پہنایا کرو. اس وجہ سے تاریخ میں اور پورے عالم میں مسلمانوں کا یہی ایک طرز عمل ہے کہ جہاں بھی ممکن ہوتا ہے وہ دو سفید چادروں سے ہی اپنے مردوں کو کفناتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ یہ سفید مردوں کے لیے احرام، عمرہ کے لیے اور حج کے لیے بھی اس کو قرار دیا. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو سفید ہے اس کی پسندیدگی اس وجہ سے آپ نے فرمائی کہ جب اس کے اوپر کوئی گندگی لگتی ہے تو وہ جلدی نمودار ہو جاتی ہے، اور جلدی جب نمودار ہو جاتی ہے تو پھر انسان اس کو جلدی دھوتا ہے. اب اگر گہرا رنگ ہوگا، کالا رنگ ہوگا، سیاہ رنگ ہوگا، یا ویسے ہی گہرا رنگ ہوگا، تو اس میں کوئی بھی داغ لگ جائے، دبا لگ جائے، کوئی گندگی لگ جائے تو عمومی طور پر وہ نمایاں نہیں ہوتا ہے، واضح نہیں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے انسان اس کو ایسے ہی پہنے رکھتا ہے تو اس کو اتنا خیال بھی نہیں آتا ہے کہ میں اپنے کپڑوں کو تبدیل کر لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم اس وجہ سے، اس طرح پھر آپ پسند کو، آپ کا جو پسندیدہ لباس جو رنگ کے لحاظ سے تھا وہ سفید تھا. تو بہرحال وہ ان کو یہ بات جو بتانے لگا تھا کہ یہ آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ لباس گندا نہیں ہوتا ہے تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، پاکی بیان کرتا ہے، حمد و ثنا بیان. لیکن ہمیں نہیں پتا وکل من شئ الا یسبح بحمدہ، قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ ہر ایک چیز پروردگار کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور وہ تسبیح کا اس کا کیا انداز ہے، کیا طریقہ ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی تردد والی بات نہیں ہے. بلکہ جب درختوں کے بارے میں فرمایا کہ جب یہ سوکھ جاتے ہیں تو اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ یہ ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے سوکھ جاتے ہیں. تو بہرحال تو ان کے وہم میں یہی تھا کہ ان کے گمان میں یہی تھا کہ جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو کپڑوں کے اندر اس کا اثر پڑتا ہے. یا عمومی طور پر دیکھا گیا کہ جو بزرگان ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کے سفید لباس بھی ہوتا ہے، کتنی دیر وہ پہنے رکھتے ہیں لیکن وہ گندا نہیں ہوتا ہے. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جب انسان گناہوں سے دور رہتا ہے تو وہ سفید لباس گناہوں کی نحوست سے بھی محفوظ رہتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو بھی پرہیزگاری اور تقویٰ عطا فرمائے. تو بہرحال یہ بات ان کے مد نظر تھی، تو اس وجہ سے وہ کپڑوں کو اتار کر، مرد ہے، عورت ہے، اور باپ ہے، اولاد ہے، جوان عورتیں ہیں، بیٹیاں ہیں، تو وہ بھی برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے. لیکن شیطان نے یہ پٹی تو ان کو پڑھا دی، لیکن ساتھ یہ نہیں اس کو ان کو کہا کہ آخر جس بدن سے، جس جسم سے تمہارے یہ گناہ سرزد ہوئے تو وہ بھی تو وہی رہا ہے نا، وہ تو نہیں بدلا ہے. لباس اتار دیا لیکن جسم کو کیا کرو گے تم. لیکن شیطان نے تو ظاہر ہے کہ فحاشی اور الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان کا کام یہ ہے کہ انسان جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے کیوں خرچ کرے گا، تو غریب ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا، اور پھر ساتھ اس کو گناہوں کا، فحاشی کا، عریانی کا یہ درس دیتا ہے. تو اس وجہ سے جب شیطان اس کو کہتا ہے اس کے اندر ایک قسم کی کشش پیدا کرتا ہے. تو بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے قریش کے ساتھ، تو آپ کے چاچا نے آپ کی تہبند کو اتار دیا، تو آپ فوراً، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو یہ ادا پسند نہیں تھی کہ بھی ایک نبی وہ بھرنا ہو، اور فوراً آپ غش کھا کر بے ہوش ہو کر گر گئے. تو جب گر گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ چونکہ آپ پتھر اٹھا اٹھا کر وہاں لے کر جا رہے ہیں تو آپ کا کندھا یہ زخمی ہو رہا ہے، تو بہتر ہے کہ وہ جو تہبند ہے اس کو اٹھا کر یہاں رکھ دو اور اس کے اوپر پھر پتھر رکھ کر آپ وہاں تک پہنچاؤ بیت اللہ کے پاس. تو جب یہ واقعہ رونما ہوا تو پھر دوبارہ انہوں نے اس کی جرت نہیں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرے میں لوگوں کے سامنے برہنہ کریں. تو بہرحال یہ ایک واقعہ ہوا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمر میں، یعنی 40 سال ہونے سے پہلے پہلے، آپ کو علیحدگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خلوت جس کو بولتے ہیں، وہ پسندیدہ ہو گئی، آپ کو محبوب ہو گئی. تو آپ جبل نور، جبل نور ایک پہاڑ ہے مکہ مکرمہ میں، تو اس میں ایک غار حرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے دو غار مشہور ہیں، دو غار، ایک تو غار حرا، تو یہی جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جایا کرتے تھے، وہاں آپ توشہ لے کر جاتے تھے، زادرہ لے کر جاتے تھے، کبھی ایک ہفتہ، کبھی اس سے کم اوپر زیادہ، تو جتنا بھی لے کر جاتے تھے، وہ اس طرح کی چیزیں لے کر جاتے جو موسمیاتی لحاظ سے زیادہ محفوظ رہیں، خراب نہ ہو، تو وہاں لے کر جاتے تھے. وہاں جا کر یکسوئی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت کرتے تھے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس قسم کی عبادت کرتے، ظاہر ہے کہ اس وقت تو کوئی عبادت مشروع نہیں ہوئی تھی، تو وہ عبادت وہی جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تھی ان کے مطابق ہی وہ کرتے تھے. ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں رہے تھے، تو ان کو بھی دیکھا تھا. یہ غار حرا آپ نے دو وجہ سے اس کو پسند فرمایا تھا، ایک تو آپ کے دادا عبد المطلب بھی وہیں جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کیا کرتے تھے، اور دوسرا جب یہ بڑی بڑی اونچی اونچی عمارات نہیں تھی تو غار حرا پر اگر کوئی بندہ کھڑا ہو تو بیت اللہ وہاں سے نظر آتا ہے. تو اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کو پر بھی نظر رکھتے تھے، اور ظاہر کہ بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت، اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 120 تجلیات نازل ہوتی ہیں، اور ان میں سے 60 ان لوگوں کے لیے جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور ان میں سے 40 ان لوگوں کے لیے جو وہاں مختلف قسم کی عبادات کرتے ہیں، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی دوسرے ذکر و اذکار کی شکل میں ہو، قرآن مجید کی شکل میں، اور 20 ان لوگوں کے لیے وہ جو صرف بیت اللہ کو ٹک ٹکی باندھ کر بیت اللہ کو صرف دیکھتے ہیں. بیت اللہ کو دیکھنا بھی ثواب کا کام ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بھی بار بار یہ منظر نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بار بار عمرہ اور حج نصیب فرمائے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ تم کثرت کے ساتھ عمرہ بھی کیا کرو، کثرت کے ساتھ حج بھی کیا کرو، اس سے تمہیں دو فائدے حاصل ہوں گے. عمومی طور پر یہ شاید جو ہے جنوبی ایشیا کے لوگ، یہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے لوگوں کو یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی کہ بھائی جب بات تو ٹھیک ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن میرے خیال آدھی بات انہوں نے ذہن میں رکھی، آدھی بات سمجھی, آدھی بات انہوں نے ذہن سے اوجل ہو گئی, وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بار بار جاؤ گے عمرہ کرو گے تو تمہیں ثواب ملتا ہے, وہ گناہ معاف ہوتے ہیں. اب یہ تو سمجھ میں آ گئی, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ آخر میں جا کر اپنی زندگی کے جب بوڑھے ہو جائیں گے سارے کام دنیا کے نمٹا لیں گے پھر جا کر جو ہے حج کریں گے. تو یہ عموم حج اگر کرنا ہے تو یہ انسان جوانی میں کرے, اصل جو حج کی جو عبادت ہے وہ جوانی میں کرنے کی. برا جب ہوتا ہے نہ انسان صحیح طریقے سے طواف کر سکتا ہے, نہ صحیح کر سکتا ہے, نہ رمی کر سکتا ہے, نہ منا اور مزدلفہ اور عرفات میں جا سکتا ہے, تو یہ مشقت طلب ایک کام ہے, تو اس وجہ سے مجاہدے والا کام ہے. تو وہ جوانی میں ہی جب انسان صحت مند ہو تو اس وقت کرنا چاہیے, بعد میں بھی کرتا رہے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جوانی میں جب حج کرے گا اس وقت بھی اس کا گناہ معاف کر دیں گے, اور جب بعد میں کرے گا پھر بھی کر دیں گے. گناہ تو انسان بار بار جو ہے ساری زندگی کرتا رہتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حالانکہ آپ پر کوئی گناہ نہیں کرتے تھے, لیکن پھر بھی اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ میں دن میں 70 سے 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں. تو یہ کیا ہے کہ یہ ہمیں تو یہ جو ہے اپنے گناہوں کو اپنے نام اعمال کو مٹوانا ہے, بخشش کروانی ہے اور توبہ کرنی ہے, تو یہ بار بار ہمیں کرنی چاہیے. یہ موقع جو ہے ہمیں یہ نہیں کبھی صرف ایک ہی مرتبہ کرنا زندگی میں بس چھوڑ دینا. بہرحال جو آپ نے فرمایا کہ بار بار حج اور عمرہ کرو, اس میں تمہارے رزق کے اندر وسعت پیدا ہوگی. اب عجیب سی بات لگ رہی ہے نا, آپ نے تو جو فرمایا وہ برحق ہے, کیونکہ یہ مشاہدہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو تنگ دستی ہے تو وہ صرف اللہ, لیکن بشرط یہ ہے کہ وہ دکھاوا نہ ہو. کوئی ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مختلف طبقات کے لوگ مختلف وجوہات سے وہاں بیت اللہ کے جایا کریں گے زیارت کے لیے. اگر غریب طبقہ ہے تو مانگنے کے لیے, تو وہاں کتنے لوگ جو ہے وہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں. بلکہ ہمارے ملک کے زیادہ تر بیکاری وہاں پکڑے بھی گئے اور ملک کی بدنامی بھی ہے, وہ اسی کام سے جاتے ہیں, دیکھنے کو سارے تندرست ہیں. تو اسی طرح جو علماء ہیں وہ یہ گنیں گے کہ اپنی پرہیزگاری اور اپنی کرنے کے لیے کہ بھئی اتنے حج کر لیے, اتنے عمرے کر لیے. اور اس طرح جو مالدار ہیں وہ انہوں نے کہا چلو ادھر کہیں جانا ہے دنیا کے کسی کو جگہ پہ تو وہیں جا کر چلو کر لو. تو اصل میں تو جو انسان کو ثواب اور اجر ملنے والا ہے وہ نیت پر ہے. اب نیت اگر اللہ کی رضا ہو, گناہوں کو مٹوانا ہو, اپنی دعائیں قبول کروانی ہو, تو پھر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی کایا بھی پلٹے گا. بعض اوقات لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ مولانا صاحب لوگ کتنے ملین کے حساب سے حج بھی کرتے ہیں عمرے بھی کرتے ہیں, پھر امت کی کایا کیوں نہیں پلٹ رہی؟ اس کی بھی چند وجوہات ہیں, ان میں سے ایک یہ جو میں نے بتائی وہ بھی ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ دیکھنا یہ ہے کہ آیا جس مال سے وہ حج اور عمرہ کے لیے جا رہے ہیں کیا وہ مال پاکیزہ بھی ہے, حلال بھی ہے, کسی کا حق مار کر تو نہیں لیے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ مجھے یہ مسئلہ بتاؤ کہ ایک صاحب نے قرضہ لیا ہوا ہے کیا وہ عمرہ کے لیے جا سکتا ہے؟ میں نے کہا اس کے لیے تو یہ گناہ کا کام ہے, کیونکہ اس وجہ سے کہ پہلے تو فرض کام یہ ہے کہ کسی سے جو قرضہ لیا ہوا ہے وہ واپس کرو, بعد میں عمرہ کرنا کوئی فرض واجب تو ہے نہیں ہے. تو اس وجہ سے پہلے وہ فرض واجب, اگر مر گیا تو خوش ہوگی کہ بھائی تمہارے ذمہ قرضہ تھا تم نے کیوں نہیں ادا کیا. تو بہرحال یہ حقوق العباد پہلے آتے ہیں. حقوق العباد کی اہمیت دگنی ہے اس دو وجہ سے. ایک تو بندوں سے اس کا تعلق ہے, دوسرا اللہ نے اس کا حکم دیا ہوا ہے تو اس وجہ سے, اور پھر دوسرا اللہ سبحانہ و تعالی بھی اس کو ایسے ہی معاف نہیں کریں گے جب تک جس بندے سے متعلق وہ حق ہے وہ اس کے ساتھ انصاف نہ کر لیا جائے. اگر دنیا کے اندر اس کو صحیح کر لیا, پورا پورا برابر کر لیا, تو پھر ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, کر لینا چاہیے, ورنہ قیامت میں تو پھر عدلہ بدلہ ہوگا. عدلہ بدلہ نیکیوں کا ہوگا, گناہوں کا ہوگا. اگر اس کے پاس اتنی نیکیاں ہیں راضی نہیں کر سکتا, تو پھر یہ اس کی نیکیاں دوسرے کی طرف حساب حق کی طرف چلی جائیں گی, اور اگر پھر بھی اس کے پاس نیکیاں نہیں بچی تو اس کی گناہ اس کے خاتے میں ڈال کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اسی کو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ بھی مسکین کون ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے مسکین والی حیثیت سے سب کو بچائے, کیونکہ دنیا میں ہم اتنی محنت سے مشقت سے جدوجہد سے نیکیاں کرتے ہیں, اور اگر قیامت میں یہ صورتحال پیدا ہوگی, آپ نے فرمایا کہ پہاڑوں جیسے اعمال لے کر آئیں گے اور ساتھ جو ہے بہت سارے لوگوں کے اس نے حق بھی مارے ہوں گے, ایک ایک کر کے اس کے ان کے حق جب دیے جائیں گے تو اس کی گناہ اور وہاں کرنسی کیا چلے گی، وہاں جو ہے عدل و انصاف کس طرح ہوگا؟ یہی کہ اس بندے کے جو حقوق ہیں وہ جو مارے ہوئے ہیں وہ اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں منتقل کر دی جائیں گی، اور پھر جب وہ بھی ختم ہو جائیں گی تو پھر اس کے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال کر اس کے کھاتے میں ڈال کر اس کو پھر جو ہے جہنم رسید کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس وجہ سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے دنیا کے اندر ہی اپنے حقوق معاف کر لیں یا جو ہے پورے پورے ادا کر دیں۔ تو بہرحال یہ اس وجہ سے جو ہے وہ مثبت اثرات نظر نہیں آتے اور سیکھ کر بھی نہیں جاتے ہیں، اور نیت بھی پتہ نہیں کیا ہوتی ہے، اور وہاں جا کر سیلفیاں، موبائل اور پتہ نہیں کیا کیا، ساری توجہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے۔ وہاں کے آئمہ کرام، علماء کرام جو وہاں امام ہیں، وہ میں نے خود ان کا سنا ہے، بیچارے وہ اعلان کرتے ہیں لیکن کوئی سننے والا ہی نہیں ہے۔ وہاں جا کر اپنی توجہ وہ تو اللہ کی طرف کرنی چاہیے، موبائل سے کیا، سیلفیاں کیا، یہ ایک بری وبا مصیبت، انسانوں کی عبادات ہی بالکل ختم ہو گئی، اور اس وجہ سے اس میں ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا، شوخی آ گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ وجوہات ہیں جس کی بنا پر لوگ عمرے بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، لیکن تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ تبدیلی کی یہ چند وجوہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو حلال مال سے بار بار مقبول وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جاتے تھے غار حرا میں، وہاں جا کر عبادت کرتے تھے، اور تو اسی جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر ایک روایت کے اندر آتا ہے 40 سال، ایک روایت کے اندر 40 سال 6 مہینے ہو گئے، اور یعنی ربیع الاول کے حساب سے اگر جو دوسرا جو ہے رمضان مبارک، اگر 40 برس اور 6 مہینے لگاتے ہیں تو رمضان مبارک آتا ہے۔ وہ اس دوسری روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ روایت زیادہ یعنی معتبر لگتی ہے، اس لحاظ سے کہ یہ بھی معلوم ہے ان روایات سے کہ قرآن مجید رمضان مبارک میں نازل ہوا، تو اس وجہ سے اس کی جو ابتدا ہوئی تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ پڑھیے یہ قرآن، تو آپ نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو جو پہلی مرتبہ کہا تو پھر جو ہے انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح دبوچا معانقہ کیا، اور پھر دوسری مرتبہ بھی آپ کو فرمایا کہ ایک قرآن، تو آپ نے کہا کہ میں نہیں پڑھا ہوا ہوں۔ پڑھا ہوا کا مطلب کہ آپ نے دنیا میں آپ کا کوئی استاد نہیں تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی دنیا کے کسی شخص سے سیکھا نہیں تھا، اور ظاہر ہے کہ آپ کچھ دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کا یہ وصف ہے، ہمارا یہ وصف نہیں ہے، ہمارا یہ کوئی کہے کہ بھائی میں آج کوئی اٹھ کر کہے کہ بھائی مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے تو کہیں گے کہ بھائی تمہیں کیوں نہیں پڑھنا آتا ہے، تمہیں نے پوری زندگی ضائع کر دی۔ کہ بھائی یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس لحاظ سے کہ کوئی آپ کو یہ نہ کہہ دے۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ بھائی، پھر قرآن مجید نے اس کا کہا کہ آپ جو اپنے دائیں ہاتھ سے تو لکھنا نہیں جانتے تھے، سیکھا نہیں، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ قرآن مجید میں چونکہ آپ کو لکھنا آتا تھا، پڑھنا آتا تھا، تو لہذا آپ نے خود ہی اپنے ہاتھ سے قرآن مجید کو لکھ دیا، تو اسی وجہ سے قرآن مجید کی حقانیت کو برقرار رکھنے کے لیے، قرآن مجید کو یعنی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بھی آپ نے لکھا نہیں ہے، براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ نازل ہوا ہے، تو اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ میں انا بقاری ہوں۔ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری مرتبہ جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا سا زیادہ دبوچا تو پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے ابھی میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، جان نکل جائے گی، تو اتنی زور سے پھر انہوں نے کہا کہ بسم ربک الذی، پڑھیے اللہ کے نام پر۔ یہ سورہ علق کی جو ہے پہلی 5 آیات تقریباً نزل، اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اس رب کے نام پر جس نے تمہیں پیدا کیا، الذی علم بالقلم، اور جس نے تمہیں قلم سے سکھایا ہے، علم الانسان ما علم یعلم۔ تو یہ جو ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی 5 آیات کریمہ کے اندر دیکھیے مسلمانوں کو دو چیزیں عمومی طور پر سکھائی ہیں، ایک تو پڑھنا سیکھنا، اور دوسرا جو ہے قلم کی اہمیت بھی وہاں قسم کھائی، کیونکہ قلم بلکہ اس کے نام سے پورا مستقل ایک سورت ابھی 29 سپارے کے اندر دوسری سورت نازل کی، اس کی قسم بھی کھائی۔ تو یہ ہمیں یہ اہمیت بتلانے کے لیے کہ کوئی بھی علم سیکھنا، اور وہ اگر دینی غرض سے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور اس میں دین اور دنیا کا فائدہ ہو، تو یہ مسلمانوں کو ضرور سیکھنا چاہیے۔ تو جب تک اب مسلمانوں کی اگر دیکھا جائے موجودہ پستی کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان علم سے، خصوصی طور پر دینی علم سے دور ہو گئے، اور جب تک مسلمان دین کے ساتھ تھے، قرآن مجید کو سمجھتے تھے، اور جو ہر چیز سائنس میں بھی ترقی کی، اور جو ہے عمومی طور پر لوگ جو ہے پلٹ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اگر دین سیکھا جائے گا شاید جو ہے دنیا میں مسلمان ترقی نہیں کر سکتے، یہ غلط بات ہے. ایسی جو اصل میں ان کی سوچ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے دنیا ہی لگ کر ترقی انسان کرتا ہے. اصل میں مسلمانوں کی ترقی کا معیار الگ ہے اور دوسرے کی ترقی کا معیار الگ ہے. وجہ معیار اس لحاظ سے کہ دیکھیے اول جو مسلمان تھے، اگر دیکھا جائے آپ نے فرمایا خیر القرون، ہر جمعے کے اندر یہ حدیث پڑھی جاتی ہے خیر القرون قرنی ثم الذین، سب سے بہترین جو زمانہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کے بعد جو صحابہ کرام کا، پھر جو ہے تابعین کا، پھر تبع تابعین کا. کیوں زمانہ بہتر تھا؟ کیوں اس وجہ سے؟ اور پھر جو ہے کامیاب ترین بھی دیکھا جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کامیاب ترین، آپ نے جو ہے 23 سال میں جو ہے پورے عرب میں کایا پلٹ دی، اور پھر وہاں جو ہے مسلمانوں کی حکومت بھی آ گئی مشرق شرق ہر جگہ پہ. کس لحاظ، کس چیز نے ان کو اس مقام پر پہنچایا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہی تو فرماتے کہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہ اے عمر، تو تو وہ تھا، تجھے تو جانور بھی چرانے نہیں آتے، تیرا والد تمہیں ڈانٹا کرتا تھا کہ اے عمر تجھے تو جانور بھی چرانا نہیں آتے، اور آج آپ نے فرمایا کہ یہ تو اسلام ہی ہے جس کی بدولت، اور ظاہر اسلام، اسلام کی وہاں کیا آیا تھا؟ اسلام نے جو قرآن مجید آیا، تو آپ نے فرمایا کہ اسلام ہی کی بدولت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ سرفرازی عطا فرمائی، سربلندی عطا فرمائی. اور اگر آج بھی چاہتی، اور یہ اس کی مثال تو ایسے جیسے کہ سورج ہے یا روشنی ہے، انسان اس کی طرف جائے گا تو دنیا اس کے پیچھے پیچھے آئے گی اور خود بخود آئے گی. جتنا انسان قرآن پاک کو زیادہ پڑھے گا، سمجھے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سامنے دنیا کی ترقیات کو بھی. آج جس یورپ کے زمانے کو لوگ ڈارک ایجز بولتے ہیں، تو کیا یہ وہاں جب مسلمانوں کی حکومت تھی تو اس وقت مسلمان سب سے زیادہ علم والے تھے اسپین میں اور اس یورپین میں. وہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ یہ یورپین والے وہاں جا کر سیکھا کرتے تھے. اور مسلمان سب سے بڑی بڑی جو عدادات جو مسجدین ہیں مسلمانوں کے، اس وقت یہی مسلمانوں کے علاقے میں تھے. تو یہ کیا قرآن مجید کو وہ سیکھتے تھے، سکھاتے تھے، پڑھتے تھے. آج ہمارا یہ تعلق یہ قرآن سے دور ہو گیا اور قلم سے دور ہو گیا. اور دیکھیں ہاں، تو اس وجہ سے دیکھا جائے کہ مسلمانوں میں کتنے لوگ آج تعلیم کر، اور پھر ان کی جی ڈی پی کتنی خرچ ہوتی ہے تعلیم پر، یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ جنی سب ساری ان کے جو مقاصد، سب ان کی ترجیحات وہ دنیا کے ہیں، دین علم پر ہے ہی نہیں، چاہے سائنس کا علم ہو، ٹیکنالوجی. اس وجہ سے مسلمان پس رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی وحی کے اندر ہی ہمیں بتایا کہ علم کو مقدم رکھو، علم سے ہی سب چیز انسان کو ملے گی، اور اسی علم ہی کو جو ہے ترجیح دو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو. لیکن جب یہ بات کہتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید علم سے مراد یہی ہے کہ قرآن مجید کو نہیں پڑھنا ہے، قرآنی علوم کو نہیں پڑھنا ہے، دینیات کو نہیں پڑھنا ہے، شریعت کو نہیں پڑھنا ہے، پھر جو ہے شاید ہماری ترقی ہوگی. یہ سوچ غلط ہے، منفی سوچ ہے. دونوں کو پڑھو، اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن دونوں کو پڑھو. کیا مسلمان سائنسدان نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا مسلمان جو ہے انجینئر نہیں ہو سکتا ہے، ڈاکٹر ہر سے؟ لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس کو دین، اگر دین ہوگا تو پھر صحیح وہ اب اس رخ پر ترقی کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو. جب یہ بات آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں آئے، جو 5 آیات کریمہ نازل ہوئی، تو آپ نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں میں اپنی جان پر. تو انہوں نے جو ہے 5 باتیں ارشاد فرمائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی، اس کے اندر بخاری شریف کے اندر، کلا واللہ لا یحزک اللہ ابدا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ہلاک کر دے یا آپ کو کوئی جو ہے تکلیف پہنچے. انہوں نے پھر جو 5 باتوں کیا، انک لتصل الرحم، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو صلہ رحمی کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ ادا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جو کئی اپنے رشتہ داروں کی حقوق ادا نہیں کرتا ہے، قطع تعلقی کرتا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اس کا عذاب نہ چکھ لے، جب تک وہ اس گناہ کا عذاب سے نہ گزر جائے. اور وتقری الضیف، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو مہمان آتے ہیں ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں. آج جو ہے کوئی بھی آ جاتا ہے تو ہماری جو ہے پیشانی پر شکن پڑ جاتی ہے کہ ابھی اس کو کیا کھلائیں گے، کیا پلائیں گے، کیا کریں گے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نبوت سے پہلے ہی اخلاق حمیدہ میں سے یہ شامل تھا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ وتحمل الکلہ، اور اگر کوئی کسی کا بوجھ ہوتا تھا، کسی کو ہوتا تھا، آپ اس کے مدد کر دیا کرتے، اٹھا کر اس کے پاس جو اس کے مقام پر پہنچا دیا کرتے تھے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا. آج بھی ہم دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی ایسا ہے تو ہم اس کی مدد کر دیں، کوئی کسی کو کوئی چھوٹی موٹی ضرورت ہے تو ہم اس کی مدد کر دیا کریں. اور اس طرح وتقسب المعدوم، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی ایسا بندہ ہے معاشرے کے اندر جو کما نہیں سکتا، ہے اور جو جو ہے اپنی روزگار نہیں ہے, جب اس کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں, آپ علیہ السلام اس کے لیے کما کر اس کو دیا کرتے تھے. اور پھر فرمایا کہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ, اور جو کوئی ایسا معاشرے کے اندر مظلوم طبقہ ہے جس کو لوگ جو ہے ظلمن اس کے حق مار رہے ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان حق کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے. یہ پانچ باتیں فرمائے کہ کہنے کے بعد فرمایا کہ تم ان وجوہات کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہرگز آپ کو رائے گاہ نہیں کرے گا, آپ کو ہلاک نہیں کرے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بھی جو کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, آپ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے, آپ کی صورت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے, اور علم کو جو ہے ترجیح دینے کی توفیق نصیب فرمائے, اور دنیا کا علم, دین کا علم, شریعت کا علم, قرآن کا علم سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اس طرح یہ جو پانچ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے صلہ رحمی کا ہے, اور جو ہے مہمان نوازی کا ہے, اور اس طرح جو ہے کسی کی مشقت ہے تو اس کو مدد کر دینا ہے, اور اسی طرح کوئی کسی کے لیے کوئی کما نہیں سکتا ہے تو اس کا تعاون کر دینا ہے, اگر مظلوم طبقہ ہے تو اس کا تعاون کر دینا ہے اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جانے. اللہ سبحانہ و تعالی سب باتوں کو عمل کر, سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.